الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین حضرات ہم مشکات المصابیح کی کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں ابو ہریرہ کی روایت ہے وعن ابی ہریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور یہ خیال کیا کہ میں یہ نیکی کروں گا اللہ کی طرف رجوع کروں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے جو اس سے پہلے کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ, یہ جمعہ کا دن, یہ عمرہ, یہ حج, یہ عبادتیں جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کے مقرر کی ہیں وہ تو بہرحال دین کے فلسفے اور حکمت کے لحاظ سے بہت غیر معمولی ہیں اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے, لیکن ہم عاجز بندوں کے لیے یہ مغفرت کا ایک موقع بھی بن جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقعوں پر بندے کے رجوع کو قبول فرماتے ہیں, اس کا نماز کے لیے اٹھ کے آنا, اس کا روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جانا, اس کا جمعے کے لیے اہتمام کر کے پہنچنا, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. یہ درحقیقت اس کی پرستش, اس کی اطاعت کے لیے بندے کی پیش قدمی ہے, اور جب وہ کرتا ہے تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ درحقیقت توبہ ہے, رجوع ہے, اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کا عمل ہے. عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ جب بندہ یہ عبادات کرتا ہے تو دعا کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, اپنے رب سے رجوع کرتا ہے, اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے موقع اس لیے رکھے ہیں تاکہ بندوں کے اندر جو کچھ انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں یا کوئی خرابی یا کوتاہی دراتی ہے وہ اس سے نکلنے کی صحیح کر سکیں. دوسری بات جس کی طرف بار بار توجہ دلائنی ضروری ہے وہ یہ کہ یہ جو بشارتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں. یعنی جب ہم کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں, کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں, تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی بہت سے گناہ اللہ ہی کے پہلو سے ہوتے ہیں. یعنی اگر نماز میں کوتاہی ہوئی ہے, روزے میں کوتاہی ہوئی ہے, اسی طرح بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ اور بندے ہی کے درمیان میں ہوتی ہیں, تو ان میں ظاہر ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے. اسی طریقے سے جب ہم حقوق و لباد سے متعلق بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یا اس کی ایک جہت اللہ ہی سے متعلق ہے. یعنی وہ صرف اس بندے ہی کے مقابل میں جرم یا گناہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کا بھی گناہ ہوتا ہے یا اللہ کا بھی جرم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی طرف سے یہ معافی کی بشارتیں ہیں, باقی جہاں تک بندوں کا معاملہ ہے ان سے معافی بھی مانگنا ہوگی, جرم کی تلافی بھی کرنا ہوگی, جن چیزوں کے لیے کوئی کفارہ مقرر کیا گیا ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا. تو یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جب یہ بشارت دی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کا بال لوٹ لیں اور کسی کو گالی دیں اور کسی کو قتل کر دیں, کسی کے کسی عضو کو نقصان پہنچائیں, اور پھر اس کے بعد یہ خیال کریں کہ رمضان کے روزے رکھے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے تو بے شک توقع کی جا سکتی ہے کہ معافی ہو جائے گی, لیکن بندوں کے معاملے میں جن کا حق تلف ہوا ہے، جن کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، ان کے معاملے میں یہ معافی کافی نہیں ہے. اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قاعدے ہیں ان کے مطابق ہی عفو درگزر کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. تو بشارت دی ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنب، اور فرمایا ہے کہ اسی طرح جس نے رمضان میں قیام کیا. یہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں قیام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے. عام حالات میں تو یہ معلوم ہے کہ 5 نمازیں ہیں جو مسلمانوں پر لازم کی گئی ہیں، اور بالعموم مسلمان انہی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عام حالات میں بھی ایک نماز زائد تھی جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں. یہی نماز ہے جس کے لیے ہمارے قدیم لٹریچر میں قیام اللیل کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی رات کو کھڑے ہونا. اور یہ تعبیر بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہے، چونکہ قرآن مجید نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا ہے سورہ مزمل میں، وہاں یہی تعبیر اختیار کی ہے. تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ من قام رمضان، یا جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تو اس کا مطلب ہے تہجد کی نماز جس میں بندہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر، یہ تنہا نماز ہے، یعنی یہ اس طرح 5 نمازوں کی طرح نہیں ہے جو اجتماعی طور پر ادا کرنی ہوتی ہیں، بلکہ یہ نفل نماز ہے اور بندوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ہر حالت میں لازمی نماز تھی، لیکن عام مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی، اور رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو خیمے سے باہر نکل کر جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو لوگ اس میں شریک ہوئے، جس سے ہمارے ہاں یہ روایت قائم ہوئی کہ اس کی جماعت بھی کرا لی جائے. اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر کے زمانے میں اس نے ایک باقاعدہ طریقے کی عبادت کی صورت اختیار کر لی. تو یہ جو چیزیں بھی ہیں رمضان میں اختیار کی جاتی ہیں، قرآن سنا جاتا ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ان کا بھی صلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ ایمان کے ساتھ ہیں اور اس گمان کے ساتھ ہیں کہ میرا پروردگار میری معافی کو قبول فرمائے گا، مجھے اس کا اجر عطا کرے گا، میری حاضری کو قبولیت کا شرف بخشے گا، تو یہ بھی مغفرت کا باعث بنتی ہے. غفر له ما تقدم من ذنب. اس کے بعد فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، یعنی گویا ایک ایک قدم پر بشارت ہے. روزے رکھے تو یہ گناہوں سے معافی کا باعث بن جائیں گے، اسی طرح قیام اللیل کیا تو یہ گناہوں سے معافی کا باعث بن جائے گا، لیکن پورے رمضان میں اگر اس کی سعادت نہیں بھی ملی اور لیلۃ القدر میں یہ اندازہ کر کے کہ شاید یہ رات ہوگی، جیسے کہ مسلمانوں میں یہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کی پیروی میں قائم ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ غالباً رمضان ہی کا آخری عشرہ ہے جس میں یہ رات آئی تھی، چنانچہ آپ اہتمام کرتے تھے کہ یہ آخری عشرہ اعتکاف میں گزاریں. اس کی کچھ روایتیں بھی آگے آئیں گی، اور اسی طرح سے یہ اہتمام بھی کرتے تھے کہ اس میں خصوصی عبادت کریں. چنانچہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ کے معمولات کو بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ شدر میزرا و احیا لیلا و ایکز اہلا، یعنی آپ کمر کس لیتے تھے اور آپ کی راتیں جاگتی تھیں، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی متوجہ کرتے تھے کہ وہ بھی اٹھیں اور کوشش کریں کہ اس رات کی رحمتیں ان کو بھی حاصل ہو جائیں. تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنب. تو اس طرح گویا یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھیں، اس میں قیام کریں، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس میں اہتمام سے قیام کریں، سب کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اگر غور کیا جائے تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی، یعنی ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غفلت میں رہے ہیں، معلوم نہیں کتنا عرصہ تک نماز میں کوتاہی ہوئی، روزے میں کوتاہی ہوئی، حج و عمرہ کے معاملے میں پورا اہتمام نہیں کیا، دنیا جہان کے سفر کرتے رہے لیکن خیال نہیں ہوا، تو اب اگر رجوع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ عمر کے خاص حصے میں ان کو کچھ دین کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اپنے روزوں کے لحاظ سے بھی، اپنے قیام کے لحاظ سے بھی، اور لیلۃ القدر کے لحاظ سے بھی یہ روایت بتا رہی ہے کہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن آدم جو عمل بھی کرتا ہے، آدم کے بیٹے جو عمل بھی کرتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے یہ قاعدہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اگر نیکی کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، وہ اگر حسنہ ہے، تو اس کا اجر اس کو کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنے تک۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی کی ہے، خیر کا ایک کام کیا ہے، تو بس اس کے مقابل میں اتنا ہی اجر ہو، جیسے کہ برائی کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اس کا اگر کوئی انسان کو بھگتان بھگتنا ہے یا اس کی کوئی سزا اس کو دی جائے گی، تو وہ بالکل برائی کے لحاظ سے ہوگی، یعنی برائی اپنی کمیت کے لحاظ سے بھی، اپنی کیفیت کے لحاظ سے بھی، جو اس کی مقرر جزا ہے یا مقرر سزا ہے وہ مل جائے گی۔ لیکن نیکی اور خیر کے معاملے میں یہ ہے کہ 10 گنے سے لے کے 700 گنے تک، بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ تو یہ اللہ کی بڑی عنایت، بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہی افضال و عنایات ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی کوئی انفاق کیا ہے، روزہ رکھا ہے، کوئی خیر کا کام کیا ہے، کسی کی کوئی خدمت کی ہے، تو نیکی کا جو کام بھی کیا جائے، یہ فرمایا ہے کہ اس کی جزا 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ملتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ 10 گنے سے لے کے 700 گنے تک، تو ظاہر ہے کہ نیکی کی نوعیت کیا تھی، کن حالات میں کی گئی، اس کے محرکات کیا تھے، نیت کیا تھی، خود آدمی کی نیکی کرتے وقت کیفیت کیا تھی، اس کا محل کیا تھا، کس موقع پر کی گئی، یہ ساری چیزیں ہیں جو اجر میں اضافے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا ہے کہ 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک نیکی کا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کا اجر یہی ہے، یعنی اس سے پہلے جو اجر بیان ہوا ہے، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ہے، لیکن الا الصوم، روزہ اس سے مستثنا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے، یعنی جتنی بھی نیکیاں کی جاتی ہیں، جتنے بھی خیر کے معاملات ہوتے ہیں، ان سب میں کسی نہ کسی درجے میں انسان کی عقل، انسان کی بصیرت، اور انسان جن چیزوں کو خود جانتا ہے کہ یہ برائی ہے یا بلائی ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں ملحوظ ہوتا ہے۔ لیکن یہ روزہ ہے کہ جس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آخر اس کے لیے کیا عقلی تقاضا ہے، کیا علمی تقاضا ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے یا وہ اپنی بیوی سے بھی تعلقات نہ رکھے، کیا چیز ہے جو اس کا محرک بن سکتی ہے؟ یعنی ہماری جبلت میں کوئی چیز ہے، ہماری فطرت میں کوئی چیز ہے، کیا علم و عقل کے مسلمات تقاضا کرتے ہیں؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی چیز نہیں ہے تو ہم یہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی رمضان کے مہینے میں جب بھی روزہ رکھتے ہیں تو کیوں سحری کے بعد سے لے کر مغرب تک چھوڑ دیتے ہیں؟ صرف اللہ کے حکم پر۔ تو عبادات میں یہ بڑی اہمیت کی عبادت ہے، اس لحاظ سے نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہیں، کچھ عقلی تقاضے ہیں، اس کو بھی جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تو وہ انسان کے باطن کے کچھ تقاضوں کا ظہور ہے. عمرہ حج سب کا معاملہ یہی ہے, زکوٰۃ بھی اسی نوعیت کی ہے, لیکن روزے کا معاملہ یہ نہیں. تو فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, یعنی تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا جزا دوں گا. یہ جو 10 گنا, یہ جو 700 گنا ہے, اس کو ایک طرف رکھ دو, بس اس کی جزا تو وہ ہے کہ میں دوں گا اور تم نہال ہو جاؤ گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں سوال و جواب کے سلسلے کا. آج کی نشست کا ایک پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بہت بنیادی نوعیت کا سوال ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم جو لوگ مذہب سے متنفر ہوتے ہیں اس میں بھی چند اہم وجوہات میں سے ایک وجہ یہ زیر بحث آتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذہبی لوگ جب چیزوں کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو ایک سخت حکم ہے, ایک سخت لفظ ہے جو استعمال کر دیا جاتا ہے. کہیں پر کہا جا رہا تو ایک کفر ہے, شرک ہے, کہیں پہ بدعت ہے, کہیں پہ ضلالت ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس کا دائرہ کیا ہے؟ ایک مذہبی عالم جب کسی دینی بات سے انحراف ہو رہا ہو تو اس کو بیان کیسے کرے گا؟ اور ہم جب بات کرتے ہیں ہارمنی کی, لوگوں کے احساسات کے, جذبات کے احترام کی, تو وہاں پر کیسے ہم یہ بتائیں گے کہ یہ چیز کفر ہے, شرک ہے, ضلالت ہے, گمراہی ہے, لیکن کسی کی اس پر دل آزاری بھی نہ ہو؟ آپ کا اپنا جو پورا فریم ورک ہے, آپ نے جو کام کیا مذہبی چیزوں پہ, اس میں کیسے اس کو ملحوظ خاطر رکھا؟
اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ کسی فرد کے بارے میں حکم لگانے کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی عالم کو ہے. اس میں تو ادنا درجے کا تجاوز بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, ایک شخص کہتا ہے کہ میں دین کا ماننے والا ہوں, ایک شخص کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا, میں کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتا, یہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے, اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن نظریات, خیالات, جو بات ہے اس کا جائزہ بلاغ طریقے سے لینا ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے, ہر عالم کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ بات کہ فلاں بات شرک ہے یا فلاں بات کفر ہے, اس کو لازماً طے کیا جائے گا اور لوگوں کو اس سے متنبہ بھی کیا جائے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص پر آپ کوئی حکم لگا رہے ہیں. اس کا اصول بھی بہت سادہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں دو سوالوں کا جواب دیا ہے. انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو, اللہ کے فرشتوں کو مانو, اللہ کی کتابوں کو مانو, اللہ کے نبیوں کو مانو, اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو. یہ پانچ ایمانیات ہیں. اس کے بعد انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور اب قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ایک رسول کی حیثیت سے مانا جائے گا. اس کے بعد یہ کہ نماز کا اہتمام کرو, زکوٰۃ ادا کرو, روزے رکھو, حج کرو. یعنی یہ وہ پانچ باتیں ہیں جن کو اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. یہی در حقیقت دین کی بنیاد ہے. یعنی ایمانیات بھی بیان فرما دیے, یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کیا ہے. یہ روایت قرآن مجید کا بیان ہے, لفظ لفظ میں قرآن مجید کا بیان ہے. لہٰذا ان پانچ چیزوں میں سے, خواہ وہ ایمانیات سے متعلق ہیں, خواہ وہ اسلام کی پانچ چیزیں ہیں, کوئی شخص اگر ان کا انکار کر دیتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کفر ہے.
اچھا,
دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو گواہی دی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ, تو ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو اگر کوئی شخص کسی کو الہ بنائے گا تو ہم اس پر شرک کا اطلاق کریں گے,
اس فعل پر,
اس فعل پر. یعنی یہ کہیں گے کہ یہ فعل شرک ہے. اور اگر ان 10 چیزوں کے معاملے میں, یعنی پانچ ایمانیات اور پانچ اسلام کی چیزیں, تاویل کی بنیاد پر کوئی انحراف اختیار کیا جائے گا, یعنی یہ تو نہیں کہ انکار کیا جا رہا ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ گمراہی ہے.
اچھا,
یہ بہت سادہ بات ہے, اور اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے متعین کر دیا ہے تاکہ اس بحث کا دروازہ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. تو یہ گمراہی یا یہ انحراف یا یہ شرک یا یہ کفر, یہ بتانا ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اس پر کسی معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ فرد پر حکم لگانا یہ ہمارا کام نہیں. یعنی کوئی فرد ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, میں ادنا درجے میں بھی اس کے اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے تیار نہیں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کفر ایمان کا فیصلہ کروں. یہ فیصلہ اس عالم کا پروردگار قیامت میں کرے گا. اس کی ذمہ داری نہ مجھے دی گئی ہے نہ اس کا حق مجھے عطا کیا گیا ہے، لیکن دین بتانا اور یہ بتانا کہ دین میں کیا توحید ہے، دین میں کیا ایمان ہے، دین میں کن ماننوں کو ماننا ضروری ہے، اور دین میں کیا چیز شرک بن جائے گی، کیا کفر بن جائے گی، کیا گمراہی ہوگی، یہ سب چیزیں بتائی جائیں گی، ہر حال میں بتائی جائیں گی. چنانچہ اسی کے ذیل کی وہ چیز ہے جس کو آپ بدعت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ہمیں دین دے. اگر اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں کوئی شخص کوئی اضافہ کرتا ہے اپنی طرف سے تو وہ بدعت ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی کہی ہے، اللہ کے رسول نے بھی کہی ہے. یہی تو اصل میں دین کے علماء کی ذمہ داری ہے. وہ جس وقت لوگوں پر حکم لگاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ قرار دیتے ہیں، لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، لوگوں کو کافر کہتے ہیں، تو اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر تو اس شخص نے فیصلہ کرنا ہے، وہ بتائے گا کہ وہ کیا ہے، اور دنیا میں اسی کے بیان کو مانا جائے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ رد کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. وہ ہمارے ایمان کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ہم بندے وہاں پر اپنا عجزی پیش کر سکتے ہیں. یہ تو فیصلہ ہے، یہ ان کی عدالت میں ہونا ہے. لیکن جہاں تک دین بتانے کا تعلق ہے اس میں دونوں چیزیں بتائی جائیں گی. یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایمان ہے، یہ بتایا جائے گا یہ کفر ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ شرک ہے، یہ بتایا جائے گا یہ توحید ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، یہ بتایا جائے گا کہ یہ سنت ہے، اور یہ بتایا جائے گا کہ کسی شخص نے اس معاملے میں کوئی ایسا انحراف تو نہیں کر لیا جس پر گمراہی کا، اور عربی زبان میں گمراہی کو ضلالت کہتا ہے، اس کا اطلاق کیا جائے گا. تو بالکل واضح اور سادہ بات ہے. اس میں لوگ خلط مبس پیدا کرتے ہیں. یعنی ایک طرف صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص پر فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور دوسری جانب اگر کسی بدعت، اگر کسی گمراہی، اگر کسی کفر اور شرک کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہ ہے اور اس کے دلائل دیے جائیں، تو اس پر فوراً سیخپا ہوتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہو گئی ہے. نہیں، یہ کسی فعل پر حکم ہے، یہ علم کا مسئلہ ہے. فرد پر حکم لگانے کا کسی کو کوئی حق نہیں.
ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا. چند ضمنی سوالات میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. کل ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی گزشتہ کل سر سید احمد خان کے اصول تفسیر پہ. آپ نے ان اصول تفسیر میں جو غلطی ہے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس کو ایک بڑی معصیت سمجھتا ہوں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، گمراہی ہو گئی، یہ معصیت کس کیٹیگری میں؟
یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں معاملے میں جو بات کہی ہے اگر وہ ہماری عقل پر پوری نہیں اترے گی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، تو اس میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کی ہو گئی؟ عقل کی. تو یہ میرے نزدیک اللہ کی نافرمانی ہے. تو معصیت عربی زبان میں اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں. میں جب خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھوں گا یا روزہ نہیں رکھوں گا تو اس کو معصیت ہی کہا جائے گا. اسی طرح عقائد کے معاملے میں بھی اگر کوئی شخص کوئی بات کہے گا، یہ تو بڑا یعنی ہلکا لفظ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے حکم کو مانا پہلے جائے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ عقلی لحاظ سے کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. پہلی چیز حکم کا اس بات ہے. یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ حکم قرآن میں ہے، یہ حکم مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ایک عمل کی حیثیت سے نقل ہوا ہے، یہ سنت ثابتہ ہے، حکم پہلے بین ہی مانا جائے گا. اس کے بعد کی یہ بحث ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود ہے. اور کسی مقصد کو بیان کرتے ہوئے آپ حکم کو معطل نہیں کر سکتے. حکم جیسے کہ ہے، جس طرح کے دیا گیا ہے، اسی کو ماننے کا نام دین ہے.
ٹھیک. اچھا ہم سب، بھی آپ نے جو حوالہ دیا حدیث جبریل کا اور اس میں بتا دیا کہ ایمان کے تحت اور اسلام کے تحت پانچ عنوانات، پانچ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اس سے کوئی انحراف کرے گا تو پھر اس فکر کے اوپر، اس فعل کے اوپر خدا کے دین کی روشنی میں حکم لگانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اس میں سے ایک چیز مثلاً مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیغمبر پر ایمان. پیغمبر پر اب ایمان کے تقاضے، ایک نقطہ نظر یہ بتاتا ہے کہ اس کو آپ حاضر ناظر بھی مانیں، اس کو علم الغیب والا بھی مانیں، اور جو اس سے انحراف کرے گا ہم کہیں گے پیغمبر پہ ایمان نہیں لا رہا، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ پیغمبر کی اہانت یا پیغمبر کی اطاعت نہ کرنے کا فتویٰ لگا دیں. تو یہ رستہ تو پھر کبھی نہیں رکے گا کہ میں اپنی نظر میں دوسرے کو خارج کر رہا ہوں، دوسرا اپنی نظر میں مجھے خارج کر رہا ہے.
میں نے اسی لیے سب سے پہلی بات یہی کہ کسی پر حکم لگانے کا آپ کو حق ہی نہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں. دوسرے یہ کہ آپ کیا حکم لگانے جا رہے ہیں. انکار کا حکم لگا رہے ہیں تو انکار تو اس نے کسی چیز کا نہیں کیا. کیا اس نے پیغمبر کا انکار کیا؟ کیا پیغمبروں کا انکار کیا ہے؟ کیا اس نے ملائکہ کا انکار کیا ہے، کیا اس نے اللہ کا انکار کیا ہے؟ تو انکار اگر کر دیا جائے، اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا یہ فرد سے متعلق چیز ہے، اس کا انکار کر دینے کا نام کفر ہے. اور جس چیز کو آپ گمراہی کہتے ہیں یا عربی زبان میں ضلالت کہتے ہیں، وہ تاویل کی بنیاد پر ان 10 چیزوں میں سے کسی چیز سے انحراف ہے، تاویل کی بنیاد پر. یعنی اگر انکار کر رہے ہیں تو پھر تو سیدھا کفر ہے، ماننے سے انکار کر دیا. تو کسی کفر کو کفر کہنا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، لیکن فرد جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے وہ کافر ہو گیا ہے، وہ غیر مسلم ہو گیا ہے، وہ ظالم و مضل ہے، یہ کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے. یہاں اس شخص کا بیان ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں اس سے معاملہ کیا جائے گا. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو بس میرے لیے وہ مسلمان ہے. مسلمانوں کی پوری جماعت میں کسی شخص کو، کسی عالم کو، کسی حکومت کو اس کے اس دعوے کو جڑلانے کا کوئی حق نہیں.
ٹھیک. اچھا، ہم سے جب ہم کسی شخص کے فعل پر حکم لگاتے ہیں اور دین کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے کفر، شرک یا مثال کے طور پہ ضلالت یا گمراہی کا ارتکاب کیا ہے، تو
میں پھر عرض کر دوں، یعنی اس شخص نے ارتکاب کیا ہے یہ زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے کبھی بھی. وہ جو نقطۂ نظر بیان کر رہا ہے، جو نقطۂ نظر بیان کر رہا ہے اس پر بات کی جائے گی.
ٹھیک.
ارتکاب تو اس کا فعل ہے، اس پر تو مجھے حکم لگانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ جی میرے نزدیک ملائکہ یہ، میرے نزدیک نبی یہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ نبی اصل میں ارسطو افلاطون کی طرح کے حکما ہوتے ہیں. تو اب اس نے نبی کا انکار نہیں کیا، لیکن ایک ایسی تعویل کر دی ہے کہ جو سری انحراف ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے.
ٹھیک.
تو پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کسی شخص پر یا اس کے کسی فعل پر یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ فعل کو کس حیثیت سے پیش کر رہا ہے تو وہ دیکھا جائے گا. جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے وہ بات کیا ہے یا وہ عمل کیا ہے، تو اس عمل کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں یہ لازماً لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان 10 باتوں میں سے کسی کے انکار پر کفر کا حکم لگائیں گے، آدمی زیر بحث نہیں ہے اس بات پر. اسی طریقے سے اگر ان میں تاویل کی بنیاد پر کوئی انحراف ہوتا ہے سری، تو اس کے اوپر ہم ضلالت یا گمراہی کا حکم لگائیں گے. اس میں کوئی اضافہ ہوا، کوئی چیز بھی ہوئی، کسی نوعیت کا انحراف ہے، بدعت بھی اسی نوعیت کا ایک انحراف ہوتا ہے، تو اس پر یہ حکم لگائیں گے. اس کے بعد بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں لوگ مختلف آرا دیتے ہیں، وہاں بس غلط یا صحیح کا لفظ استعمال کیا جائے گا. یعنی میرے نزدیک یہ تاویل درست ہے، آپ کے نزدیک غلط ہے، میں اس کے دلائل دے دوں گا. یہ علمی چیزیں ہیں، یہ دین کا اکیڈیمک حصہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا سلیمان کا تخت لانے کا معاملہ ایسے ہوا تھا، ایک دوسرا آدمی کہتا ہے اس کے نزدیک ایسے ہوا تھا. ظاہر اس میں قرآن کی تعویل کی جا رہی ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ جنوں پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں یا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، یہ ایک طرح کی تعبیر ہے جو اختیار کی گئی ہے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ہوتا ہے. تو یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں جن کو اکیڈیمک چیزیں کہنا چاہیے، علمی چیزیں ہیں. ان میں غلط یا صحیح کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اس سے زائد کوئی لفظ نہیں بولا جائے گا. یہ بالکل متعین بات ہے، اور اگر اس کا ٹھیک لحاظ رکھا جائے تو نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، نہ کسی کی اہانت کا کوئی سوال ہے، نہ کسی کے بارے میں کسی پروپیگنڈے کی کوئی بنیاد بنتی ہے. ہر عالم استدلال کے ساتھ صرف بات پر بات کرے گا اور یہ بتائے گا کہ اس کے نزدیک صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس کے نزدیک فلاں اور فلاں چیز ضلالت یا گمراہی ہے، فلاں اور فلاں چیز کفر یا شرک.
ٹھیک. اچھا، ہم سب یہ آپ بہت اصرار سے فرما رہے ہیں کہ فرد کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفر کا ارتکاب کیا اور ہم پر واضح ہے کہ اس کا یہ فعل کفر پر مبنی ہے، تو اب اس کے کچھ نتائج مرتب ہوں گے. یعنی اگر وہ اس پر اصرار کر رہا ہے تو اس کا مطلب کفر پہ کھڑا ہوا ہے، تو اب مومن کے ساتھ تو شادی ہو سکتی ہے، اگر کفر پہ کوئی اصرار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تجدید نکاح بھی ہونا چاہیے، لہٰذا اس کو کلمہ بھی پڑھنا چاہیے. تو یہ فرد کو فکر سے علیحدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
اس نے کب کفر پر اصرار کیا؟ وہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، بار بار اپنے اسلام پر اصرار کر رہا ہے. اصل میں آپ اس کے کفر پر اصرار کر رہے ہیں جس کا آپ کو حق ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. اب اس کے ساتھ آپ کی بحث ہے، یہ بحث علمی طریقے سے ہوگی، اور اس میں جو بات کہی جا رہی ہے اس پر حکم بھی لگایا جائے گا. لیکن اس کے بارے میں کوئی بات کہنے کا نہ مجھے حق ہے نہ آپ کو. اس کا اقرار ہی اصل میں اس کی شناخت ہے. وہ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو وہ دنیا میں مسلمان ہے.
ٹھیک. آخری سوال، ہم سب ایک شخص کہتا ہے کہ آپ میری جس فکر پہ حکم لگا رہے ہیں میں اس کو شرک نہیں سمجھتا، میں اس کو کفر نہیں سمجھتا، میرے یہ دلائل ہیں، تو کیا اب اس صورت میں بھی میں اس کی فکر کو شرک 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 کہوں گا تو اس سے اس کی دل آزاری نہیں ہوگی؟
نہیں، یہ تو اس نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، اس کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے، لوگ اس کے دلائل سے مطمئن ہیں تو مان لیں، میرے نزدیک یہ شرک ہے تو میرے دلائل کو بھی سن لیں۔ یہاں بات پر استدلال ہو رہا ہے، یہاں کسی پر کوئی حکم نہیں لگایا جا رہا۔
ٹھیک ہے، ہم سب ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، بہت اہم موضوع، انشاءاللہ اس کو مزید بھی آگے جاری رکھیں گے، اور کل ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اسی وقت میں پیر سے جمعہ غامدی صاحب کے ساتھ، رمضان میں ہم خصوصی نشریات کا اہتمام کر رہے ہیں، لائیو آ رہے ہیں، اور حدیث کے درس کے بعد 15 منٹ سوال جواب کا سیشن ہے۔ ہم سب وقت یہاں مکمل ہوتا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
بہت شکریہ۔